الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيض من قيث أفاد الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دعائے من ابدا اللہ حبیب کا منظان بہل بسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جہاں سے لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور اللہ سے بخشش طلب کرو یقیناً اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. قدیم رواج تھا عہد جہالت میں کہ حج کے موقع پر رسائے مکہ مشعر حرام میں رک جاتے تھے, مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے عرفات کی طرف. اور کہنا یہ تھا چونکہ ہمارے ذمے بیت اللہ شریف کی خدمت ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم حد حرم میں رہیں, حد حرم سے باہر ہم نہ جائیں اور اپنے لیے ایک باقی مخلوق سے احساس برتری اور اس احساس برتری کا اظہار کرتے تھے. اللہ کریم نے جب احکام حج ارشاد فرمائے, یہ حکم عطا فرمایا, تو فرمایا کہ پھر جہاں سے لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو, یعنی کوئی تفریق نہیں فرمائی. یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء, خاتم النبیین, تکمیل نبوت, اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام مخلوق کی طرف باعث رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. بحثیت مسلمان قرآن کریم ہمیں تعلیم ارشاد فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبا کا, لیکن مخلوق ساری کی ساری اللہ کریم کی رحمت سے مستفید ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سبب. قرآن کریم بیان فرماتا ہے یہ بخشش کے پہلو, اللہ کریم کی راستہ اس کی رضا کا حصہ نصیب ہو اور بندہ صاحب ایمان ہو, یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے اور یہ مقصد حیات ہے. لیکن بالعموم جو حق کے خلاف بھی گیا اس کا وجود بھی اللہ کریم کی رحمت سے, اگر اللہ کریم اسے پیدا نہ فرمانا چاہتے, اللہ کریم کی ذات علیم ہے, اسے معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ جو یہ راستہ اختیار کرے گا وہ کیا ہے, لیکن اللہ کریم نے اسے اختیار دیا کہ تو کس راہ کا انتخاب کر. تو چاہے مخلوق میں ایک ذرہ زمین کی بات ہو رہی ہو, ہر طرف وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, قرآن کریم ارشاد فرما اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حدود و قیود قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی وضاحت ارشاد فرمائی. کوئی محبت, کوئی عقیدت اسے شرف قبولیت نہیں ہے کہ اس میں کوئی حصہ زائد کیا جائے یا کچھ حصہ کم کر دیا جائے. سادہ سی مثال سمجھنے کے لیے عرض کروں گا کہ فجر کے دو فرض ارشاد فرمائے گئے ہیں, تین کر دیں ایک بھی نہیں ہوگا, ایک کر دیں ایک بھی نہیں ہوگا. تکمیل حکم تبھی ہوگی جب دو فرض ادا کیے جائیں. اللہ کریم نے جب ارشاد فرمایا کہ تمام وہاں تک جائیں جہاں عرفہ کا قیام ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے اور اللہ کے حضور عبادات کا شرف نصیب ہو. اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بات کرتے ہیں محبت کی, ہم بات کرتے ہیں عقیدت کی. اس محبت اور عقیدت کو پھر اپنی خواہشات کا نام دیتے ہیں. پھر جب ہم اپنی خواہشات کا نام دیتے ہیں تو محبت کے نام پر ہمارے اعمال میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے، جس کے لیے صفائی میں صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ تو آپ کی یا سرکار کی محبت میں ہے۔ آپ کے حضور اظہار محبت کی بات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت کی بات آئے، یہ وہ در ہے جہاں محبت و عشق بھی حدود و قیود کا پابند ہے، یہ بڑی سادہ بات ہے۔ فرمایا پھر جہاں سے لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، تو تمام جو کلی معنوں میں حکم ہے کہ حج کی ادائیگی کے لیے جسے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو اس کے لیے احکامات کے مطابق کلی طور پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دین اسلام تمام فطری تقاضے پوری فرماتا ہے، اللہ کریم کی ذات جانتی ہے کہ کسے کیا معذوری ہے، کتنی معذوری ہے، اور کتنی وہ جستجو کر سکتا ہے، اور کتنا عمل جو ہے اس پر وہ عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ نماز میں قیام لازم ہے، لیکن بیمار بیٹھ کر ادا کرے تو اس کا وہ بیٹھنا قیام کے معنوں میں آ جاتا، بیماری شدت میں ہے بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کے نماز کی ادائیگی اشارے سے کر رہا ہے، تو اس کا لیٹنے کا جو پہلو ہے اس کی معذوری کی سبب وہ حصہ بھی قیام میں آ رہا ہے۔ اسی طرح حج میں صاحب استطاعت اور اس کی اس حصے کے حوالے سے کہ جو ادا کر سکے، لیکن جسے حاضری کا شرف نصیب ہو اس کے لیے حکم ہے کہ تمام حج کے دن میدان عرفہ میں حاضر ہو۔ اور رکن اعظم ہے حج کا اور رواج قدیم جو تھا عہد جہالت کا، وہ یہ تھا حد حرم سے باہر نہیں جانا، چونکہ ہمارے ذمہ تو بیت اللہ شریف کی خدمت ہے، ہم باقی لوگوں سے افضل ہیں۔ اب فضیلت ایمان کے ساتھ اعمال میں ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اپنے شو پر دیکھنا ہو تو دین میں دیکھو، اور دین میں اپنے سے اوپر دیکھو گے تو شوق عبادت پیدا ہوگی، اور اگر ہم اپنے سے اوپر دنیا میں دیکھتے ہیں تو بے شمار لوگ ہوں گے تو پھر دنیا کی رغبت آتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے معنوں میں دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے دیکھو۔ تو جب آپ دنیا کے معنوں میں اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا کہ کیا کچھ اللہ کریم نے عطا فرما رکھا۔ تو جو ابتدان میں نے بات عرض کی، وہ اس لیے عرض کی کہ حج کی ادائیگی میں حدود حرم میں، پھر بیت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک حاضری، پھر مدینہ منورہ میں حد حرم میں، اور پھر روضہ اطہر کا لحاظ، روضہ اطہر کا حیا، روضہ اطہر کا احترام، جو حدود و قیود ہیں اس میں کہیں کسی درجے کی کمی بیشی ذاتی جو ہے خواہش اس کے تحت نہیں ہونی چاہیے، تعمیل حکم میں ہونی چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا فرق ہے عہد جہالت میں اور دین اسلام کا حق جو نصیب ہوا ہے؟ اس حق کی شرف قبولیت اس درجے پر پہنچاتی ہے کہ کوئی عہد جہالت کا کام اختیار نہ کیا جائے، یا کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جس میں جہالت ہو۔ اور اکثر قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ بڑے بڑے جو کفار کا انکار تھا وہ بیان کرتے ہیں، تو آج بھی دین اسلام کے خلاف جو بات کی جاتی ہے، جو طنز کیا جاتا ہے، جو تلخی دین اسلام کے مقابلے میں اختیار کی جاتی ہے، اسے اگر تحقیق کیا جائے تو یہ قدیم روایات کا حصہ ہوگی۔ یہی الفاظ، یہی انداز پہلے کسی کی بدبختی ہوں گے، اور اسی روش کو آج پھر ایک شیطنت جو ہے اس کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، یہ احساس رہے کہ یہ دین اسلام اللہ کریم کا احسان ہے تو بندہ اس قابل ہو کہ اس کی عبادات اختیار کر سکے، اور اگر یہ بندہ احسان سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، یا میں اسلام پر ہوں، یا میرا دعوی ایمانی ہے، اور شاید میرا یہ کوئی احسان اور کمال ہے، تو پھر یہاں خطا ہو جاتی ہے اور بندہ مار کھاتا ہے۔ تو جو حکم ہے وہ تمام کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں ایک گفتگو عوام حواس اخصص الحواس، دین پر ذکر اذکار اور مجاہدات کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ تو عامت الناس کی بات نہیں. عامت الناس کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوگی تو وہ ایسی ہوگی کہ جس میں علمی پہلو ہو. اب ایک آدمی عالم ہے، پھر وہ اس میں علماء کا استاد ہے، پھر اس کی زندگی بسر ہوگی، ماہ و سال پڑھنے پڑھانے میں گزرے، اور ایک آدمی کہ اسے اس نے درسگاہ کا دروازہ نہیں دیکھا، تو جو تحقیقی پہلو ہیں اس میں جو سمجھ اس عالم کی ہے وہ سمجھ اس بالعموم جو فرد ہے اس کی نہیں ہو سکتی. تو وہاں تو سمجھ آتی ہے کہ کس بات کو بالعموم بیان کیا جائے اور کس بات کو نہیں. لیکن جب آپ عبادات کے پہلوؤں میں آتے ہیں تو عبادات اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہیں، رب العالمین ہے، اس کی بارگاہ میں سب مخلوق ہے. تو پھر جب بات مخلوق کی آتی ہے، محنت و مجاہدہ عبادات کی نسبت آتا ہے، تو پھر وہاں بات خواص کوئی نہیں رہتی، سارے اس کے حضور اس کی مخلوق ہے. کس کو کیا درجہ عطا فرماتا ہے، کس کی عبادت کو کیا شرف قبولیت ہے، یہ بندے اور مالک کے ماں بہن ہے. اور حج کے موقع پر جہاں اللہ جل شانہ نے تقوی کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک حاجی جو ہے اس کی کیفیت متقی کی ہو، اور حج کے نتائج میں بھی جو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ حضوری جو ہما وقت اللہ جل شانہ کی ذات کے روبرو کھڑا کر دے ہما وقت، تو فرمایا واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، چاہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی بزرگی میں پھنس جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ میرا کمال ہے. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو. ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں قرآن کریم سے بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، بالعموم تربیت میں بھی، چونکہ بالعموم تربیت بھی قرآن و سنت کے تحت ہی ہوتی ہے، کہ استغفار کی کم از کم کچھ تسبیح کر لینی چاہیے. دانستہ نہ دانستہ کو کمی بیشی واقعات اللہ کریم سے اس کی معافی کا طالب ہونا چاہیے. عبادت جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو جتنا بھی اہتمام کر لیں، لیکن اس کا رخ جب اللہ جل شانہ کی طرف کریں گے، جب نسبت اللہ کریم کی طرف آئے گی، تو اس کی ذات بہت بلند ہے. ہماری عبادات اس کی ذات کی شان بڑا فاصلہ ہے. یہ تو غفور الرحیم ہے کہ اس نے عبادت کو پسند فرمایا، عبادت تعلیم فرمائی. ہم کمزور اور نادان ہیں، اس نے یہ سے عطا فرمایا معافی کے طالب ہو جاؤ. اس نے اپنا کرم اور احسان فرمایا، انبیاء مبعوث فرمائے جو مخلوق کے لیے اللہ کے حضور ہمیشہ رعایت مانگتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں کے لیے اتنا درد اور اتنی محبت اور اتنی شفقت فرمائی، نہ صرف صاحب ایمان بلکہ مخلوق کے لیے اتنا درد آپ نے محسوس کیا کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ میرے حبیب بس کریں، اس درد سے آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر دیں گے. تو جہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہاں آپ کا دکھ اور آپ کا تکلیف اور اس کی نسبت مسلمانوں کی طرف نہیں تھی، کفار کی طرف تھی، کہ وہ کیا ظلم ڈھا رہے ہیں اپنے اوپر اور ہمیشہ کے لیے آگ میں چلے جائیں گے. تو آپ کی اظہار ہمدردی کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں، یہ اپنا نقصان نہ کریں. تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ایسے اپنے محبوب مبعوث فرمائے. پھر اللہ کریم نے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو اس کی مخلوق کے لیے اس کے حضور رعایت طلب کرتے ہیں. عین قیامت کے دن فرمایا کسی کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ہاں مگر جس کو اللہ چاہے. یعنی وہاں بھی اس رب العالمین نے عین حساب کتاب میں رعایت عطا فرما رکھی ہے. تو جو احساس اپنی مخلوق ہونے کا ہے، عبادت اس احساس کو مزید مضبوط کرتی ہے. اور اگر انا میں کوئی گھس جائے، یہ انحصار ہے بنیاد پر، اور اس بنیاد اور اس رخ کہ وہ منزل کی طرف ہے یا اس سے دور کرتی ہے. تو معزز سامعین کرام فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو. حج کے احکامات اور عبادات کے ساتھ اللہ کی یاد کثرت سے بیان فرمائی گئی ہے، کیفیت اور حال میں تقویٰ بیان فرمایا گیا ہے، اور یہاں فرمایا گیا کہ اللہ سے بخشش طلب کرو. اللہ کریم کی بخشش اس کا بہت بڑا احسان. مخلوق میں حضرت انسان اللہ کریم نے یہ وہ مخلوق پیدا فرمائی ہے، یہ نہ تھا، اسے ہونا عطا فرمایا، اور اس کا ہونا ایسا عطا فرمایا کہ یہ ابدل آباد ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی. اس میں مختلف پہلو ہیں، انداز ہیں، لیکن اس کی زندگی ہمیشہ کی ہے. یہ موت و حیات کے اس زیر و بم سے گزرتا ہوا جب اخروی حیات میں پہنچے گا تو پھر ہمیشہ حیات ہے، پھر اس میں موت کا انقطاع نہیں ہے. تو ظاہری حصوں میں جب موت واقع ہوتی ہے تو حساب کتاب میں بات جاری رہتی ہے، تو اس کی حیات ایک انداز سے مسلسل ہے. کہ اگر برزخ میں چلا گیا ہے تو برزخ میں ظاہری اسباب میں آپ دیکھیں گے تو وجود گل سڑ رہا ہے، کہیں ہڈیاں رہ گئی ہیں، لیکن باطنی حصوں میں جو برزخ کا اصول ہے اس کا اطلاق ہوگا، جزا و سزا کے معنوں میں سے گزر رہا ہوگا. اسی طرح اگر ہم پیدائش سے پیشتر حصے میں لیتے ہیں تو یوم الست سے بیان فرمایا گیا تو اللہ کریم نے ارواح جو پیدا فرمائی ہیں وہ موجود ہیں. اللہ کریم نے اس کے حصے جو مقرر فرمائے ہیں، ہر ایک اپنا حصہ لے گا. پھر جہاں جتنا اس نے زندگی گزارنی ہے وہاں وہ اتنی زندگی گزارے گا. کس فضا سے اس نے کتنا سانس لینا ہے، کس زمین پر اس نے قدم اٹھانا ہے، کہاں اس کے قدموں کا اختتام ہے، ہر شے اللہ کریم جانتے ہیں. اور اس ہر عمل سے گزرتی ہوئی مخلوق آخرت کی طرف رواں دواں ہے، اور آخرت میں پھر وہ زندگی ہے جس میں کوئی موت کا تصور نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی. تو جب اللہ کریم نے اس درجے کی مخلوق پیدا فرمائی اور اسے پسند فرمایا کہ یہ اس کی حضور، اس کی محبت میں گڑ گڑائے، رکوع سجود کرے، تو مخلوق کے دائرے سے نکلے اور یہ نہ سمجھ پائے کہ خالق کا کیا درجہ ہے، اس کی ذات کس عظمت کی حامل ہے، کہ ہمارا ادراک اس درجے کا نہیں ہے جتنے اس کی ذات عظمت کی حامل ہے. ہم معدود ہیں، وہ لامعدود ہے، ہر پہلو سے لامعدود ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ محدود لامعدود کو ماپ پائے، سمجھ پائے؟ قرآن کریم نے جو تعلیم فرمائی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ حدود و قیود ہیں محترم سامعین کرام. اس کے تحت طلب صادق ہو، شوق ہو، اپنی ایک جد و جہد ہو، اپنا ایک شوق عبادت ہو، کاوش ہو، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مزید عبادت کی توفیق بھی بخشتا ہے، کمی بیشی معاف فرماتا ہے، عبادات کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. بندہ بندگی میں رہے، بندہ مخلوق میں رہے، یہ احساس غالب رہے تو سمجھ آتی ہے کہ سارے کی تکمیل جو کہ نہیں ہے، بے شمار کمزوریاں ہیں، اس کے باوجود اس کی شان بلند ہے اور میں کمزور ہوں، اس کے باوجود مجھے اس کے حضور معافی کا طالب ہونا ہے، استغفار کرنی ہے، اپنی کمزوریوں کی معافی مانگنی ہے. چاہے جائے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں جیسا کوئی نہیں ہے، جیسا میں ہوں ایسا کوئی نہیں. تو حج کے موقع پر بھی جو اپنا احساس ہے اس میں رہے، اس کی ادائیگی میں بھی یہ خیال رہے. ہم عمرہ کی سعادت کے لیے بھی جاتے ہیں، عین بیت اللہ شریف میں آپ غور فرمائیں، مطاف ہے، عین بیت اللہ شریف ہے، حجر اسود کے بوسہ ہے، وہاں دیکھیں ہمارے حالات کیا ہوتے. ہم نماز کی ادائیگی کو جاتے ہیں، ہم ابھی تو انہوں نے جگہ جگہ آب زمزم رکھ دیا، وغیرہ آب زمزم کی جگہ پر جاتے تھے، تو طواف میں، سہی میں، نماز کی ادائیگی میں، آنے جانے میں کبھی نہیں دیکھا کہ بالعموم لحاظ کیا جا رہا. سبقت لینے کی کوشش ہوتی ہے عبادت میں نہیں، گزرنے میں. اپنی ذات کی پہل میں سبقت لینے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی نہیں دوسرے کا لحاظ کر رہا ہوتا ہے کہ خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، کوئی بیمار ہیں، کوئی لحاظ نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ کریم کے جس کے حضور پیش ہیں اس میں وہ نظر جس سے آپ دیکھ رہے ہیں یہی کل نہیں ہے، آپ تو کہیں ایک حصے سے ایک اکائی کی صورت میں بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. کل تو اس کی ذات ہے جو خبیر ہے، کیا سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس کے روح پر روح ہے. تو اس کا اپنا نظام ہے، اس نے مخلوق پیدا فرمائی، فرشتے پیدا فرمائے، حساب کتاب، گواہیاں، شہادتیں، روز معاشر اس کے حضور پیش ہوں گی، فیصلہ ہوگا، کسی کا کوئی اعتراض نہیں رہے گا، ہر کوئی اپنی کمی بیشی مانے گا. لیکن جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کی ذات شاہد ہے، کوئی اور شاہد نہ ہو وہ جانتا ہے. فرشتے تو اتنا جانتے ہیں جتنا رب کائنات نے انہیں عطا فرمایا ہے. یہ جو کندھوں پر بیٹھا جس پہلو کا تحریر کوئی کر رہا ہے، اسے اس تحریر، اس بیٹھنے اور اس ذمہ داری کے قابل تو رب العالمین نے بنایا ہے. اللہ کریم تو محتاج نہیں ہے کہ یہ کندھے کی کتاب اس کے حضور پیش ہوگی تو حساب کتاب ہوگا. تو غفور الرحیم ہے، منصف ہے، اس نے انصاف جو ہے اس کی تکمیل ایسے فرمائی ہے کہ غلطی کا ارتکاب کرنے والا بھی اس درجے کا ادراک انصاف سے حاصل کرے کہ وہ اپنی غلطی مانے. تو انصاف کا نظام ہی ایسا ہو کہ جب انصاف کا نظام غالب آئے، اس کا اطلاق ہو، تو جہاں جس کی غلطی ہے وہ اس کو ماننی پڑے کہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہے، ہر بات اتنی واضح ہو جائے. تو وہ جو دکم پیل ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رو برو نہیں ہے، کیا اللہ جل شانہ کی ذات عین بیت اللہ کی عمارت ہی میں اس کی ذات روبرو ہم ہوں گے؟ نہیں. اس کا احسان کہ اس نے ایک جگہ مقرر فرمائی ہے کہ اس کی محبت میں تڑپ اور اس تڑپ میں سجدہ ریز ہونے والا یہ محسوس کرے کہ میں اپنے اللہ سے روبرو ہوں. وگرنہ آج یہاں بیٹھے ہیں اور اسی تقوی کی کیفیت کو غور فرمائیں تو حضور حق کیا ہے؟ وہ ادراک، ایمان کا وہ درجہ، وہ کیفیت اور وہ حال جو اپنے اللہ سے رو برو کرتے ہیں. اب اللہ کریم سے رو برو ہونا بڑھائی کے معنوں میں سمجھا جاتا ہے، بات بڑھائی کی نہیں ہوتی. جب سمجھ آئے اپنا مخلوق ہونا تو ذات رہتی کوئی نہیں. مدد سامی نے کرم، جتنی عبادات ہیں، جتنی محنت اور مجاہدات ہیں، اس کے حاصل میں اگر یہ بات سمجھ نہ آئے کہ میں مخلوق ہوں تو کہیں خطا ہو رہی ہے، کہیں غلطی ہو رہی ہے. اس غلطی کو تلاش کیا جائے، اس کا تدارک کیا جائے، ہمیشہ اس کے حضور معافی کا طالب ہوا جائے. ہماری عبادات کی تکمیل میں اتنے ایک سوالات ہیں. عام سی عدالت میں ہم جاتے ہیں، ہم جیسا انسان بیٹھا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اس دفتر میں اس کے پاس جو اختیار ہے، اس دفتر سے ہٹ کر جب وہ اپنی حیثیت میں جاتا ہے تو وہ پیش ہونے والے سے کمزور بھی ہو سکتا. تو اس کے سامنے جو کچھ سوال کیا جا رہا ہے، اس کے جواب میں کسی اور طرف کی بات آئے تو اس پر سزا ہو سکتی. وہ عدالت جو ہے اس کے احترام کے خلاف سمجھا جاتا. کبھی غور کیا کہ فرض نماز کی ادائیگی میں ہم ہاتھ جوڑے اس کے حضور کھڑے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے اپنے اندر؟ بھلے ہم سورہ فاتح کی تلاوت کر رہے ہیں، اس تلاوت میں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں پہنچے، اس کے حضور کیا عرض کر رہے ہیں. پورا جہان نماز کے درمیان ہمارے اندر اس نماز کے اندر اوت کراتا ہے. بھی غور کیا اس ایک بات پر کہ تو اللہ کے حضور رو برو ہونے کی تجھے اللہ کریم نے توفیق بخشی اور تو کیا سوچ رہا ہے؟ تجھے مانگنے کو کیا فرمایا اور تو کیا چاہ رہا ہے؟ کوئی جواب نہ دے پائے. اور کون سی عبادت ہے جو ہمارے ان بھول بھلائیوں سے خالی ہو؟ عبادات کے حصول میں یہ کیفیت کہ ہما وقت اس کا رو برو ہونا یہ شرف نصیب ہو جائے، یہ ہر لمحہ سریر کامتا رہے، یہ حضوری کی کیفیت جہاں یہ ادراک عطا فرمائے کہ وہ غفور الرحیم ہے، वो माफ फरमाने वाला है, वो बख्शने वाला है, वो कुल कायनात का मालिक है, हर शय उसी की है, हर शय ने उसी की तरफ जाना है, जो कुछ है उसकी ज़ात के अलावा मखलूक है, उसकी मखलूकात में मुझे एक इकाई होना ये भी उसकी अता है, ये मेरा शर्फ है कि उसने मुझे अपनी मखलूक होना अता फरमाया। ये कैफियत और हाल में लम्हात बसर करें, फिर बताएं कि जो गफलत हम पर तारी होती है वो क्या है, और ये कैफियत और हाल जो वादात से नसीब होता है ये क्या है। ऐन हज में अल्लाह करीम ने जहां अपनी याद का बयान फरमाया वहीं फरमाया उसके हजूर माफी और बख्शिश के तालिब रहो, जो कमी बेशी है वो गफूर रहीम है, माफ फरमा देगा। और हज की शर्फ कबूलियत में रवायात में ये भी मिलता है कि जो कंकरियां शयातीन को मारी जाती हैं वो वहां नहीं मिलती। हदीस में ये मिलता है कि वो कंकरियां उसके हिसाब किताब में रोजे माशर आएंगी। आई ट्रक लगे होते हैं, वो कंकरियां उठा उठा कर फेंक रहे, नहीं समझ आती कि ये कंकरियां जो इतने लाखों का मजमा फेंक रहा है ऐसे ट्रक उठा रहे हैं। लेकिन इसी में एक नुकता अर्ज करूंगा कि जहां से ये लाखों का मजमा सदियों से कंकरियां चुन रहा है वहां कंकरियां रख कौन रहा है? मेरे इल्म में कम से कम ये नहीं है कि मुदलफा में वो कंकरियां बिछाई जा रही हैं या पहाड़ बढ़ाए जा रहे हैं या पहाड़ों पर वो मिट्टी और पत्थर मजीद फेंके जाते हैं। कितनी कंकरियां उठाते हैं और लाखों का मजमा है और सदियां हो रही, जो हिस्सा जैसे अल्लाह करीम ने पसंद फरमाया है, जो हुक्म अता फरमाया उस तरह न हो और ये गुमान हो कि मैं हो आया हूं, मैंने कमाल कर दिया। और हम तो यहां तक कहते हैं कि ये हज के लिए पैसे नहीं है तो उम्रा तो कर आए हैं, हम तो ज़ियारात कर रहे हैं, इबादात रिवाजात नहीं है। बंदे मोमिन का ये शर्फ है, उसकी हयात का एक एक पहलू और एक एक कमल उसकी रहनुमाई रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है। उसे ये शर्फ नसीब है कि ये कदम ब कदम जिंदगी इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन होती है। हाँ, मगर वो इत्तबा में रहे, अपनी आराह में ना आए, अपनी जात में न फंसता रहे। तो मदर सामी ने कराम इबादत में कौन जानता है कि जो इबादत इख्तियार किया इसकी इख्तिताम तक भी हयात है कि नहीं। तो शौक इबादत में कि ये आखिरी लम्हा है, अगला लम्हा है कि नहीं, और उसकी रजा मतलूब मकसूद हो, ऐन हुक्म के मुताबिक हो, गफूर रहीम में ऐन हज पे भी उसके हजूर बख्शिश का तालिब। इबादत के लिए जो गया है वो बख्शिश का मकसद है, तामील हुक्म बख्शिश के लिए है, इस सारे अमल से गुजरते हुए जो कमी बेशी वो फरमाता है इसकी भी माफी अता फरमा दे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह बख्शने वाले मेहरबान हैं। अब बात इस रिश्ते की है जो बंदगी की है, ये रिश्ता नसीब हो, अल्लाह करीम इसकी नदाकतें अता फरमाए, तो जिंदगी का हर पहलू सुख है, जिंदगी सुख है, इसके नशेब व फराज जो हैं वो उसके कुर्ब का सबब है। कौन सा पहलू है? हदीस शरीफ में क्या नहीं आता कि बंदे मोमिन को एक कांटा अगर चुभ जाए, वो एक चुभन जो है उस पर कितने गुनाहों की माफी है और कितना अजर व सवाब अता फरमाता है। अल्लाह करीम तो बहाने से अपने मखलूक पर रहमत फरमाता है। हम मखलूक से निकलने की कोशिश करते हैं, हम मुकाबल जब आने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारा दावा मखलूक का रहता नहीं। जब दावा मखलूक का रहता नहीं, मुकाबल आते हैं, अल्लाह की रहमत से दूरी होती है। अल्लाह की रहमत से दूरी हुई तो गया काम से, फिर कटी पतंग है, फिर उसे ये तूफान कहाँ जाकर पटकेगा, उसके कितने हिस्से बखरे होंगे कोई पता नहीं। तो अल्लाह करीम की रहमत से दूरी और इसका सबब जब खुद कोई कर रहा है तो फिर उसी की बदबख्ती है। इसीलिए कुरान करीम फरमाता है कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं फरमाता, یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. کیا شرف نصیب ہوا کہ حج جیسی عبادت اور نعمت نصیب ہے, اور اس کی مطابقت نہ ہو پھر ذاتی جو ہے باتیں وہ مقدم ہو رہی ہیں. تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے, اس سارے میں بھی وہ جانتا ہے کہ کہاں کب کیا غلطی کرے گا. اس نے پہلے اس کی رعایتیں عطا فرما رکھی ہیں, اس غلطی کا تدارک اس رعایت سے ہے, معافی کے طالب رہو. فرمایا اور کوئی یہ نہ سمجھو, یقیناً اللہ بخشنے والے مہربان ہیں, ہماری ناراضگیاں مخلوق کی نسبت جو ہوتی ہیں مخلوق کی مخلوق سے ہے. وہاں جب بات آتی ہے تو خالق سے کہتے ہیں نا, اللہ کو میاں راضی کر لو, اللہ کریم کو ناراض ہیں جو راضی کر لو. مخلوق ساری زندگی سجدے میں رہے تو اس کی رضا کے مقابل آ جائے گا یہ سجدہ. تو رہتے عطا فرماتا ہے, اپنے ہوش کی ضرورت ہے. تو جو کوئی خود ہوش میں نہ ہو اور اللہ کی رضا کو ڈھونڈ رہا ہوں, تو جو چاہ رہا ہے اور جو تو کر رہا ہے اس میں فرق ہے. مخلوق ساری سربسجود ہو, کوئی لہجہ اس کی رضا کا اس سجدے کے مقابل قیمتن ہو سکتا ہے؟ اس کی عطا سے ہے. تم یہاں اللہ کو راضی نہ کرو, اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو. جو اس کا حکم ہے اس حکم کے مطابق اختیار کرو, کوشش کرو, اپنی تئیں جدوجہد کرو. اس کے حضور یہ بات کر سکیں کہ بہر اللہ تو نے جو قوت دی میں نے اپنی کمزوریوں کے باوجود اپنی تئیں پوری کوشش کی کہ تعمیل حکمیوں کمی بیشی کی معافی عطا فرما. تو محترم سامعین کرام, زندگی ایک جہد مسلسل ہے, اور اس جہد مسلسل میں جو حکم ہے اس کی مطابقت آسانی کا بھی سبب ہے اور کامیابی کا بھی سبب ہے. اللہ کریم ہماری کمزوریاں, ہماری غلطیاں, ہمارے گناہ معاف فرما, ہم پر ہر لمحہ ہر لحظہ رحمت فرمائے, اپنے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرمائے. یہ زندگی ایمان کی نصیب ہو, دار دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.